الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اهتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله متقين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالی ہے حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابل ہے اور حرمتیں بدلہ ہیں سو اگر کوئی تم سے زیادتی کرے تو تم بھی اس سے اتنی زیادتی کرو جتنی زیادتی اس نے تم پر کی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مدد سامعین کرام چار حرمت کے مہینے ہیں اور قدیم جو عرب مذہبی اور رواجی پہلوؤں میں اختیار کرتے تھے، یہ دو باتیں میں نے اس لیے کہیں کیونکہ دین ابراہیم کا بعین ہی ہونا یا انہیں رسومات کی نظر میں لے لینا یہ دو الگ باتیں۔ تو جس طرح بیت اللہ کی حرمت تھی اسی طرح چار مہینوں کی حرمت بھی موجود تھی لیکن وہ رواجی پہلوؤں میں داخل ہو چکی تھی۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینوں کو یہ بدل دیتے ہیں اپنی مرضی سے کہ کسی سال کوئی مہینہ منتخب کر لیا، کسی سال پھر بدل کر دوسرا مہینہ منتخب کر لیا۔ تو وہ جو رواجات کے حصوں میں ہی صحیح لیکن جو حصے دین ابراہیم سے علیہ الصلوۃ والسلام سے آ رہے تھے تو ان میں یہ چار مہینوں کی حرمت بھی تھی۔ اور زکات میں 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عمرہ کی نیت سے آپ کو روکا گیا حدیبیہ کے مقام پر، معاہدہ ہوا، پھر 7 ہجری کو دوبارہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے اور آپ نے عمرہ ادا کیا، تب بھی زکات۔ اب زکات ذی الحج محرم یہ متواتر مہینے ہیں اور 4th رجب ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو حد حرم بھی ہے اور ایام بھی حرمت والے ہیں، تو اس میں جنگ سے جو ہے تاکہ تلوار نہ اٹھائی جائے تو ایک خدشہ تھا کہ کفار اپنا معاہدہ پورا نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے معاہدہ پورا نہ کیا تو خطرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ جل شانہ نے اجازت عطا فرمائی تو فرما الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابل ہے، یعنی حرمت دونوں طرف سے ہے تو قائم رہے گی۔ اگر آپ پر زیادتی کی جائے تو جو اگلا حصہ ہے فرمائے گا والحرمات قصاص، تو حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ تو یعنی اگر کفار تجاوز کریں تو یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہاتھ باندھے کھڑے رہیں اور ان کی گردنیں وہ اڑاتے رہیں، انہیں نقصان پہنچاتے رہیں۔ اگر وہ تجاوز کریں اور حرمت کا لحاظ نہ کریں تو پھر ان سے مقابلہ کیا جائے اور انہیں جواب دیا جائے۔ اب جب بات ہم عدلے اور بدلے کی کرتے ہیں معزز سامعین کرام، تو یہاں تو جو مقرر فرمائے گئے ہیں مہینے حرمت والے ان کے بدلے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ ویسے بھی جہان فانی کو اگر آپ غور فرمائیں تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اب یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عمل ہے تو اس کے رد عمل میں خاموشی نہیں، اس کے عمل رد عمل میں مقابلہ کیا جائے۔ اسی طرح کی چیزوں کو لے کر جب ہم اپنے معاشرے میں باریک بینی سے نہیں دیکھتے اور معاملات کو کی تصحیح اور ان کی غلطیوں کا تدارک نہیں کرتے تو مسائل پیدا ہوتے، پھر بھلے ان مسائل کو اچھائی کے نام پر مزید بڑھا دیا جائے لیکن تاں کے رخ درست نہ ہو وہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو دین اسلام ہر پہلو سے انسان کی ضرورت ہے، اور بحثیت مسلمان جو دعوت حق قبول فرماتا ہے اسے اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ وہ دینی حکم کے مطابق زندگی بسر کرے. تو موزہ سامعین کرام حدیث شریف میں آتا ہے اور ہم اپنی زندگی کے روز مرہ کے معاملات میں اس بات کا جائزہ بھی لیتے ہیں, ہمارے سامنے بھی آتی ہے کہ بندے مومن کا ہر دو پہلو اسے فائدہ مند, یعنی اسے نقصان نہیں ہے, کہیں اسے اگر تکلیف پہنچی تو اس نے صبر کیا. اللہ کریم ان اللہ مع الصابرین. اسی طرح اسے کامیابی نصیب ہوئی تو اس پر اس نے شکر ادا کیا, تو بھی یہ بھی وہ حصہ ہے جو اللہ کی رضا کا سبب ہے کہ مزید اللہ کی رضا نصیب ہوگی. تو بندے مومن کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں اسے نقصان ہو, لیکن جو بنیاد ہے ایمان اس پر قائم رہنا جو ہے وہ لازم ہے. تو یہاں جو ارشاد فرمایا گیا کہ جو مہینوں کی حرمت ہے جسے اللہ کریم نے مقرر فرمایا ہے, اس کی حرمت قائم ہے, اس کا لحاظ قائم ہے, تاں کے مخالف حملہ نہ کرے, نقصان نہ پہنچائے. لیکن اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے تو پھر جواب ہے, پھر دفاع ہے. اب بات آتی ہے ماہ و سال کی, وقت کی. معزز سامعین کرام, وقت انتہائی قیمتی ہے. ہمارے نزدیک سونا چاندی قیمتی ہے, ہمارے نزدیک ہیرے جواہرات قیمتی ہیں, ہمارے نزدیک جائیدادیں قیمتی ہیں, ہمارے نزدیک پیسہ قیمتی ہے, ہمارے نزدیک حیثیت قیمتی ہے, ہمارے نزدیک شہرت قیمتی ہے. کتنی ہی معنوں میں کتنی ہی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اپنے قلوب میں بسا رکھی ہیں, لیکن ایک لحظہ جو جب انقطاع آتا ہے, جب زندگی کی یہ تار کٹ جاتی ہے, ربط ٹوٹ جاتا ہے اور موت واقع ہوتی ہے, یہ جو کچھ بنا رکھا ہے یا جتنی خواہشات ہیں سب ڈھیر کی ڈھیر ہو جاتی, ساتھ تو کچھ نہیں جاتا. حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں اس کی قبر تک جاتی ہیں, ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے اور دو پلٹ آتی. فرمایا جس حیثیت کا ہے وہ شان و شوکت اس کے ساتھ ہوتی ہے, اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میت جا رہی ہے کتنی حیثیت کا مالک ہے. اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں, یعنی جو اس کا رشتہ ہے وہ اس کے ساتھ چل رہا ہوتا. تیسری شے فرمایا اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں. فرمایا دو واپس پلٹ آتے ہیں, ایک اس کے ساتھ رہے. اب کیا شان و شوکت یا عزیز و اقارب صاحب قبر کے ساتھ قبر میں اترتے ہیں؟ یکو رہتا ہے, یکو رہ سکتا ہے, ہر شے واپس ہو جاتی. اب ہوتا کیا ہے, جیسے اس کے اعمال ہیں وہ اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. اب وہ اعمال صالح ہیں, اللہ نہ کرے وہ اعمال بات ہے, تو جس طرح کے اعمال لے گیا ہے اس طرح کے پھر حالات اسے پیش آتے ہیں. تو جب ہم وقت کی بات کریں گے تو یہ جو ساعتیں ہیں اور یہ جو زندگی کی فرصت ہے یہ بڑی قیمتی ہے, جسے عمومی جانا جاتا ہے. جیسے ہم پوچھتے ہیں روزمرہ کے معاملات میں کہ میاں سناؤ کیا حال ہے, ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, بڑا اچھا وقت گزر ہو رہا ہے, بڑا اچھا وقت بسر ہو رہا ہے. اب یہ وقت بسر کرنا یا گزارنے کو تو نہیں ہے, ہر شے کسی نہ کسی مقصد کو ہے. تو جو مخلوق جسے اللہ کریم نے مرکزیت اس عالم آب و گل میں عطا فرمائی ہے وہ کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے؟ تو کس قدر نالائکی ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو نہ سمجھیں اور اسے حاصل نہ کر سکیں. پھر یہ جو ساعتیں بسر ہو رہی ہیں, کوئی دنیا کی طاقت کسی گزری ساعت کو واپس نہیں لا سکتی, کسی درجے کی دولت اسے خرید کر واپس نہیں لا سکتی, کسی کی کوئی معاونت سفارش. اب دو ہی چیزیں ہیں, تین ہی چیزیں ہوتی ہیں, پہلو ہوتے ہیں کہ کوئی خرید لائے, کوئی طاقت کا استعمال کرے, یا کوئی کسی کے لیے کوئی ایسی مدد کر سکے, جیسے سفارش کے معنوں میں ہوتی ہے کہ اگر خریداری نہیں ہے تو وہ معاملت جو سفارش کے معنوں میں. ان تین پہلوؤں میں سے یہ بنیادی حصے ہیں. ان تین میں سے کوئی ایک شے مجھے بتائیں جو گزری سات کو واپس لا سکے. تو جب ہم اس دار دنیا کے وقت کی قدر نہیں کر رہے, احساس نہیں کر رہے, تو سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی سبب ہے بے عملی کا. اس لیے کہ جیسے کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے جو کچھ ہے اس کی نظر سے گزرتا ہے, لیکن اگر کسی کی آنکھ پر پردہ ہے تو اس کے سامنے سے جو کچھ گزر رہا ہے وہ اسے نہیں دیکھ پاتا. تو بے عملی کا پردہ پھر ہمیں ایسا بے ہوش کرتا ہے, ہمارے ہوش سلامت نہیں رہتے. اتنی قیمتی شے ہاتھ سے ریت کی طرح سرک رہی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں رہتا. پھر یہ جو ادلا بدلا ہے, یہ جو کسی عمل پر ایک تبادلے کے طور پر عمل آتا ہے, اسی دنیا میں آپ دیکھیں, یہ دنیا کی زندگی میں ایک بڑا بنیادی حصہ ہے. جیسا ہم کر رہے ہیں, اگر ہم اپنے معاشرے کی ہی مثال لے لیں, ویسے حالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب عجیب بات ہے, ہم بہتری کی نام اور بہتری کی تدبیر اعلان کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ بہتر نہیں. تو آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کس درجے کا فساد پھیلتا چلا جا رہا. آپ کوئی رائے دے دیں, مخلوق آپ کے گلے پڑے گی, وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ قرآن و سنت کے مطابق اس رائے کا مقام کیا ہے. ایک پیمانہ پورے معاشرے میں ہے کہ میری پسند کے مطابق ہے یا نہیں. جب ہم نے اپنی زندگیوں کو اپنی اپنی پسند کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا ہے اور اللہ جل شانہ کی پسند ہم نے مؤخر کر دی ہے, تو پھر یہ نتائج ہیں. نہ کسی رشتے کی سلامتی رہی, نہ کسی معاشرے کا کوئی لحاظ سلامت رہا. اور دعوے ایمانی کے ساتھ معاشرے میں ایسا غضب بپا ہے کہ تصحیح کے نام پر خرابی ہوتی ہے, انصاف کے نام پر جانے کیا ہوتا ہے. اور ہر ایک, چاہے وہ کسی مقتدر حصے پر بیٹھا ہے, چاہے ہم جیسے عمومی زندگی بسر کر رہا ہے, ہر ایک کی خواہش ہے کہ جو میری چاہت اور میری پسند ہے وہی ہو اور میں اپنی مرضی کے مقام پر جو ہے وہ فائز رہوں. ایسے کیسے چلے گا؟ پھر جس وطن عزیز میں ہم بستے ہیں, وطن عزیز پاکستان جس میں ہم بستے ہیں, اور پاکستانی قوم اور یہ سب پرچم, اس کا وہ حصول جس کے لیے لاکھوں جانوں کے نذرانے دیے گئے, تب سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا, جیسے ہوا, کلی نہ سہی, بالعموم ہم سارے جانتے ہیں. اس ساری سوچ کے بعد کبھی ایک سوچ یہ بھی پیدا ہوئی میرے اندر کہ جو میرے عمل کی خرابی ہے میں کم از کم اسے تو روک لوں, میرا کلام میرا عمل ایسا نہ ہو جس سے ملک و قوم کو نقصان پہنچے. پھر ریاست اور ریاست اسلامی کا تصور جو ہے, پھر دین اور دینی احکامات کا نفاذ, آپ غور فرمائیں, یہ ان دو اس سے مماثلت رکھتے ہیں. جب ریاست اور اس کا حکم قائم نہیں ہوگا تو دینی احکامات کا نفاذ کیسے ہو؟ اور جہاں اللہ کا حکم نافذ ہونا ہے, اس جگہ یا اس خطہ یا اس قوم کی کا جو لحاظ اور اس کا مقام ہے, اسے پھر دیکھنا دین اسلام سے ہو, قرآن حکیم سے ہو. لیکن ہماری بدعمالیاں جو ہیں ان کے اثرات ہمارے آنے والی نسل پر اس درجے کے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارا اور ہماری نسل موجود, ایک کہتے ہیں نا آنے والے مستقبل کی بات کر, میں حال کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں, جہاں ہم بس رہے ہیں, اتنی ایک دوری اور فاصلہ ہماری اور ہماری اولادوں میں پیدا ہو چکا ہے کہ نہ کوئی کسی کی سوچ کو سمجھ پا رہا ہے اور نہ کوئی کسی کے الفاظ کو سمجھ رہا ہے. ایک ایسی صورت حال پیدا ہو چکی, کبھی ہم نے غور کیا کیوں؟ اور کبھی ہم نے یہ بھی غور کیا کہ جو اسباب اس خرابی کے ہیں ہم نے چھوڑے بھی ہیں تاحال کے نہیں، اسی روش کو ہم نے اختیار کیا. ہر کوئی چاہتا ہے امن بھی ہو اور احترام بھی ہو، میری ضروریات کی تکمیل بھی ہو، لیکن میں جو چاہوں وہی کرتا رہوں، مجھ پر کوئی پابندی نہ ہو. معاشرہ ہے، حقوق و فرائض ہیں، حدود ہیں، اللہ کریم نے مقرر فرمائی ہیں، ایک قوانین کی صورت میں ان کا اطلاق ہے، ان کا احترام ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ان اداروں میں جہاں ہماری زندگیوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہیں آزاد کر دو یا اسے پھانسی لگا دو، یہ حال ہو رہا ہے. تو کسی کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے ہم اپنا آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ قدیم تاریخ دیکھیں، اقوام عالم قابض بھی ہوتی نہیں اور اقوام کتنی ہی محکوم بھی نہیں، چونکہ قابض تو محکوم کی نسبت کے ساتھ ہی ہے نا، کہ کوئی محکوم ہے تو کوئی قابض ہے اور کوئی قابض ہے تو کوئی محکوم ہے نا. آپ تاریخ انسانی دیکھیں تو دو کوششیں کی گئیں، ایک معیشت یعنی پیسہ ہو، دوسرا قوت ہو، طاقت ہو. اب پیسے سے اس طاقت کے حصول میں مدد لی گئی اور اس طاقت سے دوسری قوم کو فتح کیا گیا اور وہ محکوم ہوئی. ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، یہ جو جتنی جدت ہے نا، یہ ضروریات کی تکمیل میں فرق دیتی ہے. کہ یہ جو مائک آج میرے سامنے ہے، اس سے پیشتر جو مائک تھا اس کی صورت اور تھی، لیکن مقصد یہی تھا کہ کم آواز کو بلند کرے. اب اس جدت نے اسے مزید نکھارا ہے، اس تحقیق کو، اور مزید بہتر کیا ہے، تو ہم اس کے نتائج مزید دیکھ رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پر تو ضرورت وہی ہے نا کہ آواز کو بلند کر. اسی طرح جب انسان نفسیاتی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے تو وہ قوت جو سمجھتا ہے کہ مجھے دوسرے سب جو ہیں ان پر غالب کر دے، تو آپ تاریخ انسانی سے لے کر آج تک دیکھیں، یہ دو بنیادی طور پر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، درکار ہوتی ہیں. تو پوری کوشش کی گئی کہ وہ ملک جس میں قدرتی طور پر پیداوار ہے اسے معیشی طور پر دیوار سے لگا دیا جائے، اسے نہ صرف مقروض کیا جائے بلکہ مقروض کی حد سے آگے پہنچا دیا جائے. پھر دوسری بات کہ اس کی قوت بازو کو توڑ دیا جائے. ارب ہا روپے کے بجٹ لگے ہیں اس وطن عزیز کو بکھیرنے میں، اور آپ غور فرمائیں، ہم نے اپنے ہر ادارے کو زیر بحث ہم لے آئے ہیں اور ہم نے ایک فساد برپا کر دیا ہے، چاہے وہ کسی ذمہ دار کی حیثیت سے واپس مخلوق کی طرف، عوام کی طرف آ رہا ہے، چاہے ہم جو عوام ہیں ہماری طرف سے ایک تاثر جو ہے وہ واپس حزب اقتدار کی طرف جا رہا ہے، اس میں ہم سارے شامل ہیں. تو کیا یہ جو انداز ہم اختیار کر رہے ہیں اسے سیاست کا نام دے دیں، اسے انصاف کا نام دے دیں، اسے قوانین کے نفاذ اور اس قوت کا نام دے دیں، کیا یہ حال ہم اپنے گھر سے کر رہے ہیں؟ ملک کیا ہے؟ ایک گھر ہے نا. جیسے گھر کا نظام ہے، اس کی آمدن ہے، اس کا خرچ ہے، جیسے گھر کے رہائشی ہیں، ان کی ضروریات ہیں، انہوں نے پہننا اوڑھنا ہے، انہیں تحفظ درکار ہے، جہاں انہیں بیٹھنے کی جگہ درکار ہے وہاں انہیں سونے کی جگہ درکار ہے، جہاں انہیں چھاؤں چاہیے وہاں انہیں پردہ چاہیے. تو ملک کیا ہے؟ یہی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں عامت الناس کی. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کی چھت گرا رہا ہو، دیوار کو دھکا دے رہا ہو، اپنا سامان جو ہے اسے باہر پھینک رہا ہو، اور کوئی ایک نہیں. یہ ہماری بے عملی کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہم سبق حاصل نہیں کر رہے. حالاں اس وطن عزیز کا جو مخالف ہے وہ ہم سے زیادہ مستعد ہو کر اس کے خلاف کام کر رہا ہے، چلے جائے کہ ہم اپنی خرابیاں جو ہیں وہ مزید اپنے بگاڑ کا سبب بناتے چلے جائیں۔ دیکھیں عزیزان من، کسی ملک میں آج جتنی ترقی ہے، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، اس ترقی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ پیداوار ہے۔ پیداوار میں انہوں نے بے شمار قسم کی فیکٹریاں، بے شمار قسم کی صنعتیں لگائی ہیں۔ اب ان فیکٹریوں سے، ان صنعتوں سے مختلف جو چیزیں ہیں، مختلف جو سامان ہیں، ان کی ایک پیداوار ہے جسے دنیا میں بیچا جاتا ہے اور ایک ذرہ مبادلہ کا سبب بنتا ہے۔ کتنی ہی ممالک ایسی ہیں جن کی خوراک باہر سے آتی ہے، کھانا نہیں وہ اپنے لیے اپنے ملک میں پیدا کر سکتے، اس لیے کہ نہ وہاں کی زمین ایسی ہے نہ وہاں کے موسم ہے، لیکن کسی ایک شے میں انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اس کے تبادلے میں پوری ملک کی معیشت جو ہے اس میں استحکام۔ آپ غور تو فرمائیں، اس پاک وطن اور اس دھرتی کو رب کائنات نے کتنے ہی خزانے عطا فرمائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سونا اگلتی زمین ہے اس کا باسی بھوکا ہو؟ ہر معدنی وسائل جو اللہ نے دنیا میں عطا فرمائے اس خطے زمین میں ہے، اہلیت ہے، لیکن ساری جو عطا ہے اس پر ہماری نالائکی اور بے عملی نے ایک ایسا جیسے کسی شے کو بہا دیا جائے، ایسا ہو۔ اس سارے تحفن کے باوجود محترم سامعین کرام، سارے غور و خوض ہیں، ساری مشاورت، لیکن میں نے نہیں کہیں بات سنی، میرے کانوں تک یہ آواز نہیں آئی کہ آئے ہم توبہ کر لیں۔ دین کی بات آئے تو ایک تمسخرانہ انداز ہوتا ہے کہ جی کون سا دین اور کس کا دین؟ اللہ کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باہر اور کون سا ہے؟ کیا قرآن کریم کی جو فرمان ہے کا فرمان ہے، اس فرمان کو کیا ان 14 صدیوں نے بدل دیا ہے؟ بڑا زور لگایا ہے شیاطین نے، جنوں انس نے بڑا زور لگا، کیا بدل سکیں یا روز معاشر تک بدل پائیں گے؟ نہیں، یہ ہمارا حصہ ہے، ہم جو اس وقت کو صرف کر رہے ہیں یہ ہم نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ کوشش فرمائیں اپنے حصے کا کردار اعلی اور اچھا ہو، اپنی اولاد کی تربیت فرمائے۔ یہ جو ہمارا مستقبل ہے جسے ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے کر رکھا ہے، مائیں بچہ شور کرے تو اسے کوئی بات سکھانا یا بہلانا اس سے بہتر سمجھتی ہیں کہ کوئی سکرین اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے اور وہ کوئی شے جو ہے اس سکرین پر جو چل رہی ہے اسے دیکھ کر محظوظ ہوتا رہے، مجھے سنبھالنا نہ پڑے۔ جب ہم نے اپنی آغوش اور اپنی گود کی جگہ سکرین کو دے دیا تو پھر جو کچھ سکرین پر ہے ہمارے بچے ویسے ہی ہوں گے نا۔ گود میں ہوں تو جو میری سوچ اور میرا کردار ہے وہ ان کی تربیت ہوگی۔ جب میں نے بچے کو خاموش رہنے کے لیے، اسے سہارنے کے لیے ایک سکرین دے دیا تو پھر یہ جو معاشرہ ہمارا ہے اس کی جو سکرین میں ہو رہا وہی کچھ پھر جن کی تربیت کی۔ بہت زیادہ تو شناسائی نہیں ہے سیاست سے، لیکن جتنی ہے ایک عجیب سیاسی رشتہ ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کو سیڑھی سمجھتا ہے، بڑی بڑی محبتیں اور بڑا بڑا اظہار ہوتا ہے تعاون کا، لیکن میں گناہگار نے اور کم علم نے جتنا اس سیاست کو دیکھا ہے، فی الوقت جو ہمارے نظام اور معاشرے میں سیاست موجود ہے، میں اس کی بات کروں کہ ایک دوسرے کو सीढ़ी के तौर पर देखा जाता है, और जिसे ये समझ आए कि मेरे पांव के लिए इसकी जगह नहीं है, ये सीढ़ी मुयस्सर नहीं है, उसी लम्हे वो ताल्लुक जितने सालों पर मोहित हो खत्म हो जाता। इसलिए कि इसमें सिद्क नहीं है, सिद्क सिर्फ अल्लाह के नाम पर होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा में सिद्क है, जहां जान भी निछावर करते हुए कोई हिचकिचाता नहीं है। तो जब तक हम अपनी रविश दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक हम अपना रुख दुरुस्त नहीं करेंगे, तो ये बाहम जो दस्तो गिरेबान होना है ये भी रहेगा और मजीद खराबी पैदा होगी और हम खुद ही भुगतेंगे। ये कहना है ना कि हम खराबी कर रहे हैं वो और भुगतेगा, नहीं, जो खराबी हम कर रहे हैं वो हम ही ने फिर भुगतनी है, हमारी ही औलाद ने भुगतनी है। तो अल्लाह जल्ला शानू ने जब ये हुरमत के मुकाबल जो हुरमत की बात की है, तो इससे ये बात मैंने आपसे अर्ज की कि एक बदला है, किसास है, और बिलमूम भी जब कोई अमल होता है उसका रद्द अमल आता। तो यहां रद्द अमल में जो मुसलमानों के साथ जुल्म करेगा उसे रोका जाएगा, उसे जवाब दिया जाएगा। लेकिन फरमाया फमन एतदा अलैकुम फातदू अलैह, फरमाया अगर कोई तुमसे ज्यादती करे, फमन एतदा अलैकुम, अगर तुमसे कोई ज्यादती करे, फातदू अलैह, तुम भी उससे ज्यादती करो, कितनी बिमिसल मा तदा अलैकुम, जितनी उसने की, यानी ज्यादती ना करो, जो उसने किया उसका बदला उसे दो, लेकिन तजावज ना करो। अब अगर कोई तलवार खींचता है तो जरूरी तो नहीं कि उस आबादी के सारे लोग तलवार सोच रहे हों, ज़ईफ भी होंगे, औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, ऐसे भी होंगे जिसने तलवार नहीं उठाई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो आप जवाबन फिर इस दर्जे पर पहुंच जाएं कि हर एक को तह तह कर दे, जितना किसी ने किया है उतना उसका बदला है। फरमाया जितनी ज्यादती उसने तुमसे की उससे ज्यादा नहीं, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। ये जो अल्लाह का डर है ये एक बंदे मोमिन के लिए एक मिराज है, उसके लिए अथाह है कि वो एहसास जो बंदगी का है, वो हकीकत जो अब्दियत की है, वो उसके दिल में रोशन रहे, उसका एहसास गालिब रहे कि वो मखलूक है, उसे अपने अल्लाह जल्ला शानुहू की जो जात है हर अमल में हर सोच में मुकद्दम रहे। अब मानने वाले तो मुशरिक भी अल्लाह को मान रहे अपने अंदाज, जैसे तालीम फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे माने। वत्तकुल्लाह, और फरमाया अल्लाह से डरते रहो, वअलमु अन अल्लाह मअल मुत्तकीन, और खूब जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। अब सिफत है परहेजगारी, मुत्तकीन कौन है? साहिब तकवा। तकवा क्या है? सिफत है। अब इस सिफत के बदले में अल्लाह का साथ नसीब हो रहा है, और इस सिफत का समझना, इसे इख्तियार करना और इस पर कायम रहना, ये इस्तादाद इंसानी है जो अल्लाह ने अता फरमाई है। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं हक सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, अमल नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता। इसलिए कि जो हक अल्लाह ने अता फरमाया उसकी समझ की इस्तादाद मखलूक को अता फरमाई है, जिसे इबादत को पैदा फरमाया है क्या उसे इबादत की अदायगी और उसकी खसूसियात अता नहीं फरमाई? ये जो जितना बहाना हम तराशते हैं शैतान के हवाले से, हालात के हवाले से, तो रमजान और मुबारक में क्या हमें आईना नहीं नजर आया? جو رمضان المبارک میں میں نے خرابی کی، اس خرابی کو میں کس شیطان کی طرف نسبت دوں جو شیاطین جنوں میں سے ان کی طرف نسبت دوں، یا جو انس کی طرف آ گیا، جو شیطنت اختیار کر لی گئی، کیا یہ اس کی نسبت نہیں جاتا؟ تو بنیادی جو حصہ ہے واتقوا اللہ، یعنی جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے لیے، تو جو سرنگوں کیا ہے اس میں گزیاتی کرتا ہے تو اس کا جواب بھی اتنا ہوگا جتنا اللہ نے اجازت دی ہے، اور اس سے تجاوز نہیں ہوگا، روک لیا جائے گا اپنے آپ کو، کیوں؟ وہاں اللہ کریم نے رکنے کا حکم دیا ہے، یعنی یہ ساری بات اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی۔ تو جب نسبت اللہ کی طرف سے ہے اور یہ نہاں خان دل نہ صرف شہادت دے رہا ہے، ایک ضبط حیات دے رہا ہے، اور یہ کیفیت نصیب ہو رہی ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو فرمایا وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، پھر تم اکیلے نہیں ہو، تمہیں معیت باری تعالیٰ پھر نصیب ہے۔ لیکن مدد سامعین کرام، اس معیت کے لیے وہ عمل، وہ اختیار، وہ وقت جو ہمارے اختیار میں، اس کا مصرف کیسا ہے، یہ بڑی بنیاد ہے۔ آج بھی ہم پلٹائیں، آج بھی ہم اپنا رخ اللہ کی طرف کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کریں، یہ حالات درست ہو جائیں، یہ تلخیاں، یہ نفرتیں محبتوں میں بدلتی چلی جائیں گی، لوگ جان کے در پر نہیں ہوں گے، جان نثار ہوں گے، لیکن جب تک بات میری ہوگی، جب تک بات آپ کی ہوگی، یہ تعفن بڑھے گا، یہ شدت بڑھے گی، مسائل بڑھیں گے۔ اب جہاں بے شمار طرح کی نالائکیاں ہیں، وہاں پر پھر یہ جو فساد ہے، آپ غور فرمائیں نا، یہ ہمیں کہاں جا پہنچائے گا؟ مطالعہ فرمائیں تاریخ دنیا کا، آج کی دنیا کی محکوم قوموں کے حالات دیکھیں، جہاں نظام گر جاتے ہیں تو پھر وہاں ہوتا کیا ہے، لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، کیسے زندہ رہتے ہوئے روز مرتے ہیں، اور ہمیں ہوش نہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ لیکن جو دین حق کے خلاف حرکت کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ واتقوا اللہ، اس سے ہوتا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، بندہ مومن کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو بے حیائی ہے نا، آپ دیکھیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، پوری دنیا میں بے حیائی اتنی عام نہیں ہے اور اتنی سستی ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہے جتنی وطن عزیز میں ہے۔ وجہ، اس برائی اور بے حیائی کا پھیلنا جو ہے وہ ہمارے اختیار میں، وہ نظم نہیں ہے، ہمارا اختیار یہ ہے کہ ہم اس برائی میں کود رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ عبادات میں سب سے بڑا مقام فرائض کا ہے، بنیاد نماز فرمائی گئی ہے، نماز کے شرفی قبولیت، نماز کی جو شرف قبولیت ہے، اس کا پہلا انعام جو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے موقع پر، برائی اور بے حیائی سے روک دیتی۔ کبھی غور کیا ہے؟ ہم نہیں غور کرتے کہ میری نماز سے میرے اندر حیا آئی یا نہیں آئی، لیکن جو دین حق کے خلاف چل رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اس مسلمان کو بے حیا کرو، اس کو بے حیا کرو تاکہ یہ اپنی نماز سے دور ہو۔ ہم نماز کے قیام کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم با حیا ہوں، وہ بے حیائی پھیلا کر ہمیں بے نماز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کے نتائج کو تاریخ اسلامی سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے تو جہاں اپنا کردار چھوڑا وہاں ہم نے اپنی تاریخ بھی بھلا دی۔ انہیں معلوم ہے واتقوا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر جس طرح فرمایا وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، پھر جب پرہیزگاروں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر کوئی دنیا کی طاقت انہیں نہیں روک سکتی. اللہ کریم ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے، ہمیں ہوش عطا فرمائے، اس امت پر رحم فرمائے، اس ملک اس قوم پر رحم فرمائے، ہمیں اتفاق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.